حضرات کے پاس کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم سب دوست ہیں اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سب سوار ہیں اور ایک ہی ساتھ گزر بسر کرنے والے ہم سب ساتھی ہیں. میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا اور یہ تجربہ کر لوگے ان سے کچھ باتیں ہم سنیں, کیونکہ تجربہ کر لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بڑے تجربے کے بعد ہوتی ہے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تجربہ کر لوگوں کی بات سنو گے تو ایک منٹ میں 50 سال کا تجربہ ملے گا, اور اگر ان کی بات نہیں سنو گے تو اس تجربے تک پہنچنے کے لیے 50 سال لگ جائیں گے, اور وہ بھی گاڑی سیدھی گئی تو, اور اگر کسی گلی میں گاڑی گھس گئی تو وہ بھی گئی. تو یہ حضرات ہیں ماشاءاللہ ہمارے کے زندگیاں ماشاءاللہ ان فکروں کے ساتھ گزری ہیں, ان سے کچھ باتیں سنتے, لیکن ان حضرات نے مشورت سے مجھے طے کر دیا کہ آپ حضرات کو دیکھ کر, خصوصاً آپ کے ضلع کے ساتھیوں کو دیکھ کر تو بہت ہی رشک آتا ہے, بہت ہی رشک آتا ہے. آپ کو یہ ہوگا کہ کیوں, تو میں تو اپنے ضلع کی بات کہہ رہا ہوں خالی. آپ کی یہاں جو اتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ کے ضلع میں ہمت نگر جو یہ سابرکانٹھا ضلع ہے اس میں اللہ پاک نے اہل علم کو پیدا کیا ہے. ہمارے یہاں 2-3 ضلع ایسے ہیں, ایک بھروچ ضلع, ایک آپ کا یہ ضلع, اور مہسنا اور بناسکٹھا ہے. یہ ان اضلاع کا پورے صوبے پر احسان ہے, پورے صوبے پر احسان. اور اب تو یہ ان کے دینی افادیت جو ہے وہ ہمارے صوبے سے بڑھ کر اطراف کے صوبوں میں بھی ماشاءاللہ راجستھان ہے, ایم پی ہے. ہم لوگوں نے راجستھان میں 350 علماء عموماً قوم کے, 350 علماء کس کو کہتے ہیں, اور کیسی قسم پرسے میں سوچ نہیں سکتے. کل میں ایک گاؤں میں گیا تھا, ہمارے ضلع کے ایک گاؤں میں گیا تھا, تو وہاں جس مسجد میں گیا وہاں خالی 9 مکان ہیں, 9 مکان. میں نے کہا یہاں امام صاحب کہاں سے ہیں, کسابر کاٹا گیا. وہاں ان کے رہنے کا کوئی نظر نہیں تھا, چھوٹا سا عبادت خانہ. ہمارے بھاریا کے قریب کا ایک گاؤں تھا, وہاں ہم لوگ ملاقات میں گئے ہوئے تھے. وہاں امام صاحب سابرکانٹھا کے اور مسجد میں ان کو قیام کرنے کا چھوٹا سا, اللہ اکبر. وہ تو ان کو وہ ایک ماحول بنایا گیا, مزاج بنایا گیا, ان کی طبیعت بنائی گئی, تو وہ اس ماحول میں جمے ہوئے ہیں. ورنہ میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ وہاں آدمی کا جمنا بھی مشکل ہے. مسجد میں ایک استنجا خانہ تھا, وہی استنجا خانہ ان کا, اور جو غسل خانہ تھا وہی غسل خانہ ان کا, اور جو عبادت خانے کا ہال تھا وہ ان کے قیام کا. پھر میں وہاں سے بھاریا گیا, تو وہاں مولانا سے میری ملاقات ہوئی. تو میں خیر خیریت پوچھ, مولانا کہاں کیا ہوتا کہ میں کیسر پورا کا ہوں. وہاں آپ کے ذمے ابھی میں نے دیکھا ان کو 10,000 روپئے تنخواہ ملتی ہے, 10,000 میں امامت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور مسجد کا اور کچھ کام ہو وہ سارا کا سارا کر رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ 10,000 میں کتنی بڑی ذمہ داری ان کے ذمے ڈالی. پھر اس کے پرسوں میں ایک گاؤں میں گیا تھا مورا میں, تو وہاں مجھے مولانا سے ملاقات ہوئی. خیر خیریت پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا کہاں سے ہو مولانا, تو کہا میں ایلون سے ہوں. تو میں نے کہا آپ کے کیا تنخواہیں دیتے ہیں. ان کو یہاں 18 سال ہو گئے, 18 اتنے قریب سال ہو گئے, 2002 کے بعد وہ وہاں پہنچے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ذمے یہاں کیا کام ہے, کہ مجھے مدرسہ پڑھانا ہے اور مجھے عمارت بھی کرنی ہے, اور کچھ کام ہو تو وہ, اور مجھے 8,000 روپئے دیتے ہیں. اللہ حافظ. تو یہ آپ حضرات کے ضلع کے ساتھیوں کو دیکھ کر تو بہت ہی رشک آتا ہے, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس قسم و پرسی کے بعد بھی وہ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جمے ہوئے ہیں اور بہت بڑی خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ہر ایک کے گزرنے کے لیے ہے ہی, اور گزر بھی رہی ہے, تو ان کی بھی گزر رہی ہے, سبھی کی گزر رہی ہے. لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس قسم و پرسی میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی جو حضرات نے محنت کی, ان بستیوں میں بڑوں پر جو محنت ان کی ہوئی, چھوٹوں پر جو محنت ان کی ہوئی, اور ان کے بچوں پر جو محنت ہوئی, وہ کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون کیا کما کر آیا ہے. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں جو وارث نبی ہے اور اس کا جو ایک منشا ہے کہ بھائی نبی کا جو کام ہے وہ ان کے نائبین کا ہوگا, تو ان حضرات کو دیکھتے ہیں. ہم نے تو اپنے ضلع میں چلنے پھرنے کا موقع ملتا ہے. آج ظہر میں ایک مولوی صاحب ملنے آئے تھے اسی بستی کے, تو میرے پاس بیٹھ کر اتنے رو رہے تھے, میں ان کو تسلی نہیں دے سکا, بہت رو رہے تھے وہاں کے اپنے حالات کی وجہ سے. مسجد مدرسے کے حالات نہیں, بستی والوں میں محنت کرنے کے معاملے میں جو سہنا پڑ رہا ہے, سہنا پڑ رہا ہے. مجھے کہنے لگے کل مجھے جمعہ میں ایک مسلح کہہ رہا تھا چالتی پر نیٹو نیٹو ٹپوڑی نہ کھینچ, مجھے ایسا کہہ رہا ہے. تو وہ سب باتیں سنا سنا کر رو رہے تھے. میں نے کہا مولانا آپ کے اس دکھ کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکے گا اور آپ کو کوئی کچھ کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. آپ اللہ ہی سے کہیں, اللہ ہی ہمارا ماوا اور ہمارا ملجا اللہ ہی ہے. یہ تو کچھ قرضداری جو ہمارے سامنے, میں نے دو دن کی آپ کو قرضداری سنائی. ایسے پتہ نہیں کتنے دیہات اور کتنی بستیاں جہاں آپ کے ضلع کے علماء ماشاء اللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اور وہ کون ہیں کہ وہ آپ ہی کے یہاں کے یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ دوست یا شاگرد آپ ہی کے ہوں گے. تو آپ حضرات کے پاس تو آ کر بہت, اور خصوصاً یہ دو دن میں جو سب سے میری ملاقاتیں ہوئی تب تو میرا دل ایک دم ہو گیا. میں نے کہا یہ حضرات ایسے قسموں پر سے کی حالت میں خدمت انجام دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مالی حالت میں کمزور ہیں اس لیے دینی خدمت دینے کے لیے گئے, ایسا نہیں ہوتا. بس چونکہ ہم اپنے زمانۂ طالب علم میں ہی ہمارا ایک ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہیں. ہمارا ہدف ہی ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کروا دیں. تو آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اچھی استعداد کے بچے اور اچھے اچھے گھروں کے بچے ایسے میں ایک مرتبہ وہاں گیا ویراوت, تو مجھے مولوی عمران ہے یہاں کے آپ کے یہیں کے کہیں گے
اسلام,
تو اسلام پورا کیا پتہ نہیں, میری آ کر کہنے لگے مولانا میں آج ایک مولوی صاحب کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا تو ان صاحب تھوڑی سی بات کریں گے. میں نے کہا کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہ وہ ہمارے گیر کے جنگل میں ہیں, ہمارے مومن ہیں ہمارے گیر کے جنگل میں ہیں. آج ان کی بہت پٹائی ہوئی ہے, آج ان کو بہت مارا ہے اور ان کا وہاں بہت بڑا اثر ہے. اگر وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے نا تو اتنے سالوں کی محنت ہماری پانی میں چلی جائے گی. ان کو یہ فکر ہے, مولانا کو مولوی صاحب مولوی عمران کو یہ فکر ہے کہ وہ ہمارا سارا کیا کرائے سب غیر مانوس لوگوں نے ان کو بہت آزمارا ہے. تو آپ ان کو, میں ان کو لے کر آؤں گا, تھوڑی بات کرو گے؟ میں نے کہا ضرور لاؤں گی, لیکن ان کو کیا بات کروں گا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو میں ان کی خیر خیریت میں نے پوچھی اور مٹھائی اور بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے دین پر حالات جو آتے ہیں اس پر جو سب برداشت کرتے ہیں اللہ ان کو کیا دیتے ہیں, اس طرح کی میں بات ان سے کر رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجھے آج مار پڑیے تو میں ان کا چہرہ لال ہے اور جسم سرخ ہے, جسم پر نشان ہے. میں حیرت کر گیا کیسے مارا ہوگا ان کو. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے آج جو پٹائی ہوئی ہے, مجھے آج جو مار پڑی ہے تو اس وجہ سے میں آج اس بستی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. بولا نا یہ تو سال ہر سال کے بعد میرے نبی علیہ السلام والی سنت مجھے زندہ کرنے کا موقع ملا ہے. میرے نبی مارے گئے ہیں اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں گھر سے دکھا ہوا ہوں اس لیے یہاں پڑا ہوں, اس لیے نہیں, بلکہ اس بستی کی قسم و پرسی کو جو دیکھ کر میں یہاں پڑا ہوں. میں ایسے ایسے گھر کا بیٹا ہوں. پھر انہوں نے سنایا میرا یہ کاروبار ہے, آپ فلاں کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں کہ یہ کاروبار والا میں آدمی ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں, لیکن میں نے ابا سے اجازت لی ہے, اجازت لے کر میں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. یہ دکھ سمجھا ہوا تھا تو دکھ دیکھ کر آپ کے یہاں کے علماء کی جماعت ہمارے وہاں چل رہی تھی گزشتہ دنوں میں, تو ہمارے وہاں ایک بستی ہے سنیا. وہ سنیا بستی کسی زمانے میں ہجرت کر کے کسی صوبے سے آئی ہوئی تھی, میوات قوم پرانی, اور وہ مداری قوم مداری. پچھلے دنوں میں وہ مداری تھے, اب تو ماشاء اللہ کسی نہ کسی درجے میں سنبھلے ہوئے ہیں. وہ مولوی صاحب جب وہاں وقت لگا کر گزر کر آئے تو ان کا رخ بھی اس بستی میں بنا تھا. ہم کو میری مسجد میں بھی وہ آئے تو کہنے لگے مولوی صاحب میں نے اپنے ابا کو راضی کر دیا ہے, میں اس بستی کو دیکھ کر آیا ہوں, اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے اس بستی سے واپس جاؤں. اگر آپ حضرات میرا مشورہ کریں تو میں اس بستی میں خدمت کے لیے تیار ہوں. اس بستی میں, حالانکہ وہ ایک ادارے میں پڑھا رہے تھے, لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اس بستی کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں, کہ اس بستی کا یہ حال میں دیکھوں اور میں یہاں سے چلا جاؤں, میرا دل نہیں مانتا ہے. تو یہ ان شکلوں کو دیکھ کر, اور وہ سب اکثر آپ کے ضلع کے یا مہسانہ یا بناسکاٹھا, اور چونکہ ہمارے ضلع میں تو اکثر سابرکانٹھا کے ضلع کے ہی وہ علماء ہمارے وہاں تو آئے, تو ان سب کی یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو بہت رشک آتا ہے آپ حضرات کو دیکھ کر. اور یہ وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں آپ کے ذریعے سے کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو اپنی تعلیم کے دوران سکھائی تھی سمجھائی تھی, کہ ہم جہاں بھی ہیں جس شکل میں بھی ہے کہ ہماری بھلائی اس میں, کہ ہمارا وجود اس کے لیے ایک اللہ کا کلمہ ہمارے ذریعے سے کیسے زندہ ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن جن شعبوں کو جس جس راستے سے تقویت پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو ماشاء اللہ پہنچا رہے ہیں. جن جن شعبوں کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے جتنے بھی محنت ہیں, آپ کے یہاں کے علماء کو دیکھتے ہیں کہ سر ہمیں, مولانا شریف صاحب ابھی آپ کے درمیان میں تھے, ہم سب کے بیچ میں ہمارے بڑے تھے, لیکن میں نے ان کو دیکھا اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنی بڑی کتاب پڑھانے کے بعد تبلیغ میں ان کی اتنی زندگی لگ گئی, لیکن جب وہ کوئی بات بڑوں سے پوچھتے تھے تو ایسے پوچھتے تھے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں, انجان آدمی ہو ایسے پوچھتے تھے, چھوٹے بن کر ایک بچے ایک چھوٹے خود صاحب مجاز آدمی ہیں، خود صاحب نسبت آدمی ہیں، اور کسی بزرگ کے مجاز ہیں، لیکن شاید زندگی میں کسی گوشے سے نہیں ظاہر ہونے دیا کہ مجھے فلانے نے خلافت دی اور میں فلانا کا مجاز ہوں اور میرے سے اتنے بیعت ہو گئے اور میں ان کو بیعت کر رہا ہوں. میں نے تو ان کو ہزار سفر میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی جھلک بھی انہوں نے ظاہر ہونے دی ہو. آپ نے اس کا محسوس کیا کبھی؟ ہم لوگ وہاں گئے تھے تو تعزیت میں ان کے وہاں گئے تھے، پھر اس کے بعد اور حضرات سے بھی ملنا جلنا ہوا تو کچھ لوگ بڑالی کے کہنے لگے کہ ہمارا تو سب کچھ لوٹ گیا، ہمارا تو سب کچھ چلا گیا، کہ ہماری مدرسے کے اطراف میں جو برادری تھی سب مہمان برادری اور پتہ نہیں کیسی کیسی برادری کے لوگ تھے، لیکن مولانا روز اثر کے بعد اہتمام سے جو ان کو ملنے جاتے تھے اور اختلاط کرتے تھے، ذہن سازی کرتے تھے. حالانکہ مہمان عام طور سے بہت پکے بدعت میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط بدعت ہیں. اب دیکھو زیادہ بدعت کو فنڈنگ جو ہوتی ہے، مالی تعاون ہوتا ہے، وہ اکثر مہمان حضرات کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں وہاں بمبئی میں، سورت میں اور ملکوں میں بھی. آپ دیکھو ملکوں میں یہاں سے مہمان گئے ہیں ہجرت کر کے، تو انہوں نے یہاں سے بدعت کو بھی وہاں بلایا، ورنہ افریقہ کے جنگل میں کون بدعت کو جانتا تھا، یورپ میں کون بدعت کو جانتا تھا، لیکن انہوں نے یہاں سے اس فکر کے لوگوں کو بلایا اور اس کو پروانوں میں چڑھایا. ہمارے مولوی یاسین کہہ رہے تھے میرے نانا نے پوری درگاہ بنوا دی. ایسی برادری کو انہوں نے اس چنگل سے نکالا تو وہ ملے تو کہنے لگے ہمارا تو سب کچھ لوٹ گیا کہ ہمیں سارے دلدل سے مولانا نے نکالا ہے. لیکن مولانا نے ایسی تھوڑی چمن کر کے نکالا تھا. مولانا کی جو باتیں لوگوں سے سنی، اس دن ہم وہاں کے اسلام پورہ مدرسے میں تھے تو ابو بکر بھائی سنا رہے تھے کہ 25 سال ہو گئے مولانا کو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی عید نہیں کر پائے ہیں. اب ماہ مبارک میں کون ایسا ہوگا کہ جس کے تمنا نہ ہو کہ عید میرے گھر والوں کے ساتھ میری ہو، کون ایسا ہوگا؟ لیکن مولانا کی باتیں سنا رہے تھے کہ 25 سال گزر گئے، نہ ماہ مبارک گھر میں گزارا ہے، نہ ماہ مبارک کے بعد جو عید ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کر سکے ہیں. پھر ہم لوگ اسلام وہاں گئے تاجپوری میں ان کے گھر تعزیت کے لیے، تو گھر والوں نے تعجب بات وہاں کے مقامی مولی یونس صاحب اور شیخ یونس صاحب وغیرہ نے جو سنائی اور حیرت ہوئی. وہ کہنے لگے مولانا کو اتنے سالوں کے بعد اتنا وقفہ گھر میں رہنے کا موقع ملا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو نقل و حرکت کی ہے وہ کہہ رہے تھے مولانا تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بستی کا شاید کوئی بالغ مرد ایسا ہو کہ جس کی مولانا نے ملاقات نہ کی ہو اس دوران قیام، شاید کوئی آدمی ہو جس کی مولانا نے ملاقات نہ کی ہو. اور پھر کہہ رہے تھے کہ 100% مجمع ہمارا نماز میں آنے والا بن گیا، گشت میں جتنے نماز میں اتنے ہی گشت میں آنے والے بنے. پھر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ دیکھا تفقد کیا کہ دو آدمی گشت میں نہیں ہے، تو مولانا پریشان ہو گئے کہ ہماری پوری بستی سے دو آدمی گشت میں نہیں ہے، وہ کون کیا ہو؟ پھر تفقد کیا پتا چلا وہ دونوں کسی کام کی غرض سے ہمت نگر گئے ہوئے تھے. اس لیے کہ ساتھ تو یہ تو ایک مثال ہمارے سامنے آئی. ایسے تو پتہ نہیں آپ کے یہاں کے حضرات کی، پتہ نہیں اس دن میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے علاقے کی کوئی جماعت تھی تو مولانا نے قاری اپنے ستارتا ملنے آئے ہوں گے، کسی نکاح کی تقریب میں آئے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اب کتنے بڑے آدمی ہیں وہ، کتنے بڑے آدمی. تو اچانک ہماری مسجد کے نیچے گاڑی آئی اور اوپر مولانا آئے، تو میں نے دیکھا گاڑی آئی ہے تو ان کے ایک مولوی حمدان کر کے کوئی تھے، تو میں نے ان سے کہا کون ہے؟ کہا قاری صاحب ہے. تو میں کچھ لکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا چلو قاری صاحب سے اپنے ملنے جاتے ہیں. اتنے میں قاری صاحب اوپر آ گئے، میں نے کہا قاری صاحب آپ، تب مجھے پتا چلا کہ اوپر بیٹھے اس لیے میں ملنے آئے ہوں. ہم ابھی قلم دوات رکھ رہے ہیں، ہاتھ میں جو قلم اور کاغذ ہے وہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور اتنے بڑے آفر آ رہے ہیں اور پھر جماعت کو تسلی کے جملے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے علاقے کے جو ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا جو کون کون کہاں بکھرے ہوئے ہیں اور کیا کیا اللہ کے دین کی خدمات کر رہے ہیں. تو مجھے، میں اسی لیے ابھی آپ کو پوچھ رہا تھا کہ یہاں جو یہ مجمع اتنا غیر مانوس ہے، وہ آبائی غیر مانوس ہے یا ان کا ایسا ماحول نہیں ملا؟ مجھے حیرت ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ تھوڑی سی ہو رہی تھی. تو آپ حضرات سے ہم کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ حضرات کے تو خود جو زندگیاں ہیں وہ واقعی ہم سب کے لیے اور پتہ نہیں کتنوں کے لیے نمونہ ہے. ہمارا جھالوت دیکھ لو، ہمارا سندرام پور دیکھ لو، ہمارا باریا دیکھ لو، ہمارے لوناوڑا کی پٹی پر یہ جو ابھی وہاں خدمت انجام دے رہے تھے وہ ان کے دیہاتوں میں، وہ سب آپ ہی کے حضرات کے، آپ ہی کے علاقے کے لوگ ہیں. اور ان حضرات کی یہ زندگیاں دیکھ کر تو ہم ان کو کیا کچھ قابل مذاکرہ، کوئی ہم ان سے مذاکرہ کریں؟ ان کا تو وجود ہی، یہ میں کوئی مجاملہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ دو چار بار باتوں کی کرداری سنائی، میں اس میں آپ کو کوئی خوش کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور میں کوئی تکلف کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو کل قیامت کے دن امت دیکھے گی کہ کیا کیا کون کیا کر کے آیا ہے. اور وہ مولوی صاحب کی میں نے نہیں بات سنائی، وہ مجھے یوں کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں گھر کا مجبور ہوں اس لیے اس بستی میں پڑھا ہوں؟ کہ اس لیے نہیں، یہ تو ہمارے اساتذہ نے ہم کو جو سکھایا تھا اور جو ایک بات سمجھائی ہے، بس وہ ہم سے کیسے وجود میں آ جائے اس کے لیے یہاں پڑھا ہوا ہوں، ورنہ میں فلاں فلاں گھر کا بیٹا ہوں اور میرے یہ کاروبار کی شکلیں ہیں لیکن میں صرف اس کے لیے پڑھا ہوں. آپ حضرات بھی اپنے اپنی جگہوں پر کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہوں گے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ ہی جانتا ہے. بس یہ تو بیٹھنا جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں سارے لوگ رہتے ہیں, اور جیسے یہ دنیا اور سب پر اثر کر جاتی ہے ایسے ہم پر اور آپ پر بھی اثر کر سکتی ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے, اور آپ سے جب اٹھ کر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. اس دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کا کہنا کس وقت کا سننا, اور کہنا سننا ہر ایک کو اثر کرتا ہے. جو باتیں کانوں میں پڑتی ہیں وہ کانوں پر پڑنے والی آواز ہر ایک پر اثر کرتی ہی کرتی ہے, وہ چاہے اچھی آواز ہو یا غلط آواز ہو. ایک بار سنے, دو بار سنے, دس بار سنے تو اس کی آپ دیکھو آدمی اچھا خاصا سکون سے بیٹھا ہے اور گانا کہیں بجا ہوتا ہے تو اگر جس کی اس سے مناسبت ہوتا ہے گانا سننے والے یوں ہی ہلنے لگتے ہیں, یوں ہلنے لگتے ہیں. وہ پتہ نہیں گانا کہاں بج رہا ہے اور اس کا یہ جسم حرکت میں آ جاتا ہے. گانا پتہ نہیں کس گھر میں بج رہا ہے, کون سے راستے پر بج رہا ہے, لیکن آدمی کیوں اس سے اس کو مناسبت ہے, اس گانوں کی دھن سے اس کو مناسبت ہو گئی تو کہیں بھی کہیں کی آواز یہاں پڑتی ہے وہاں یہ حرکت میں آ جاتا ہے. شیطان نے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا سے نکالا تو دنیا سے نکالا اس دن شیطان کو بھی نکالا تھا, اس دن شیطان کو بھی اللہ نے دنیا سے اس میں اتارا تھا. اس نے جو قسم کھائی تھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی بات لے کر لوگوں کے درمیان میں پھروں گا, لأقعدن صراطك المستقیم, کہ میں ان کے بیچ میں بیٹھوں گا. تو اس میں جو اس نے بیچ میں بیٹھنے کو کہا تھا وہ کوئی خاص مجمع کے لیے نہیں کہا تھا, اس کی اس بات میں کوئی مختص نہیں اور اس کے بعد میں کوئی مستثنا نہیں کہ فلاں مجمع کو میں کاٹ دوں گا اور فلاں مجمع اس میں شریک ہو جائے گا. پھر دوسری بات اس نے کہی لآتینہم من بین ایدیہم اور ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم, میں ان کے پاس جاؤں گا. اس نے ہی نہیں کہا میں اپنی باتیں پہنچا, میں جاؤں گا خود, لآتینہم میں ان کے پاس پہنچوں گا. تو اس کا تو ہدف ہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ہیں ان کو اس مشن سے کیسے ہٹایا جائے. اور حضور علیہ السلام کا مشن کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا, اللہ کی پہچان کروانا. اس نے اس صراط المستقیم کے بیچ میں حائل ہونے کا ہدف کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جیسے اوروں پر محنت کرے گا ویسے مجھ پر اور آپ پر بھی محنت کرے گا. میں اس دن ایک مولانا اس رحمۃ اللہ کا بیان پڑھ رہا تھا, میں نے وہ بیان پہلی مرتبہ میری نظر سے گزرا, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا, وہ کسی سے سنا بھی نہیں اور میں نے کبھی کسی سے پڑھا بھی نہیں, لیکن میں ہل گیا. اس مضمون میں میں نے وہ پڑھا کہ مولانا نے یہ لکھا کہ جس کی زندگی سنن والی ہوتی ہے, سننوں سے بھری ہوئی, اور جس کی اعمال اپنے جو اعمال ہے عبادات وغیرہ سنتوں سے بھری ہے, شیطان سب سے زیادہ محنت ان پر کرتا ہے. پھر انہوں نے دلیل دی کہ کیوں, کہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ اعمال ایسے ہیں اور ان کی یہ نقل و حرکت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. سنتوں والی زندگی سے ہی بندہ اللہ سے جوڑ سکتا ہے. آدمی کتنی بھی اچھی عبادت کر لے اگر وہ سنت سے میل نہیں کھاتی تو اس کو مردود ہو جاتی ہے. آپ نے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نماز جیسا فریضہ منہ پر مار دیا گیا, رب قارئین والقرآن یلان علی, قرآن پڑھنے والے پر اس کا قرآن لوٹا دیا گیا, وہ اس پر بدعا کر رہا ہے. کیا بات ہو گئی کہ صحیح ترتیب سے انہوں نے اس عمل کو ادا نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا شیطان اس کی فکر نہیں کرتا ہے کہ جن کی زندگیوں کے اعمال سنتوں سے ہٹے ہوئے ہیں, کیونکہ ان اعمال کو تو آسمان پر جانا ہی نہیں ہے. جانے والے اعمال تو وہ ہیں کہ جو سنتوں سے اور شریعت کے اس سے میل کھائے ہوئے ہیں, تو جس کے میل کھائے ہوئے ہیں ان پر شیطان کی سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے, سب سے زیادہ محنت. تو اگر ہم دیکھا جائیں تو سب سے زیادہ سنت والی زندگی جس کی ہو سکتی ہے وہ اہل علم کی ہوگی, کیونکہ ان کا نام ہی ہے مولوی صاحب, مولانا. کیا مطلب مولا والا, کہ یہ لوگ علم کے راستے سے وہ بات سمجھے ہوئے ہیں کہ کس عمل کو کیسے ادا کرنا ہے. علم مولا ہو جسے ہے وہ مولوی, علم مولا ہو جسے ہے وہ مولوی. ایک اس دن پڑھ رہا تھا کہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون باندھا تھا تو اس میں آگے مولانا اسر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا فرماتے تھے کہ آدمی جتنا بڑا بنتا چلا جاتا ہے اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں بھی اتنی بڑی بنتی چلی جاتی ہے, کہ وہ جس سطح کا آدمی ہوتا ہے شیطان کی طاقت بھی اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, اس کا شیطان بھی, اور وہ اس کے جسم میں ایسی گردش کرتا ہے جیسے خون, یا جری کا مجرد دم, اس کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ کہ جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا. تو پھر لیکن فرمایا کہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے, وہ شیطان میرا جو اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ اس کا شیطان پیدا کیا ہے. تو کہا وہ مسلمان ہو گیا. لیکن جو آدمی جتنی بڑی خدمات میں ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطانی طاقت اتنی ہی بڑی طاقت لگاتی ہے. لیکن جب ایمان والا اس کے مقابلے میں عظیمت پر جمتا ہے تو پھر اللہ پاک اس پر اس کو غلبہ دیتے ہیں. ورنہ اگر وہ اللہ پاک غلبہ نہ دیتے تو ہم تو اتنا جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کر پاتے. کتنی مرتبہ اس نے وسوسوں میں ہم کو مبتلا کیا ہوگا, کتنی مرتبہ اس نے ہم کو مختلف حالات میں گھیر لیا ہوگا. مولانا علیہ صاحب کا ایک مضمون ہے حضرت, اس میں فرماتے تھے کہ شیطان کے پاس 80,000 دعوے, 80,000 اس میں 10,000 دعوے وہ ہیں جو ظلماتی ہیں, جس میں آدمی کو وہ گناہوں کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. ورنہ وہ نورانی حجابات, نورانی راستوں سے ہی آدمی کو خیر سے ہٹا دیتا ہے. کہ اوپر کے راستے میں تھا اس سے نیچے لے آؤ. مثال کے طور پر کہ ابھی نماز کا وقت تھا عصر کا, اب عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی سنتوں میں جو ملے گا اس کے بدل اور بھی کوئی عمل کیا جائے تو کیا وہ چیز ملے گی جو عصر کی سنتوں میں ملنی ہے؟ تو آدمی کو یہ مطمئن کرے گا چلو آج کی تلاوت باقی ہے, تلاوت میں بیٹھ جائیں, چلو آج کی تسبیح باقی ہے تو تسبیح پڑھنے بیٹھ جائیں. تو اس نے اس کو غلط کام میں نہیں مشغول کیا, لیکن اس کو جو 4 رکعت سنتوں میں عصر کی ملتا وہ اس وقت کی تلاوت میں نہیں ملے گا. بھائی تلاوت کا وقت تو بعد میں بھی بچے گا اس کے پاس, لیکن آج اگر اس کی عصر کی سنتیں فوت کروا دی تو کیا اس کا کوئی بدل اس کو ملے گا؟ کہ وہ گئی. جس وقت کا جو عمل ہے اس سے اس کو ہٹا کر دوسرے عمل میں, تو مولانا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ اس کے پاس 70,000 نورانی دعوے, 70,000, 80 میں سے 10,000 وہ دعوے جو ظلماتی ہے, باقی 70,000 تو وہ ہیں کہ جو نورانی دعوت ہیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس پہ مشغول کیا ہے, تو ہم بھی ان مذاکروں کے محتاج ہوتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, تو اس مؤمنین میں ہم سب شامل ہیں. اس لیے مذاکرے ہوتے ہیں تاکہ خدا نہ کرے وہ ہے نا طلبی سے ابلیس, کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے راستوں سے اگر کون سے نبض دبا دیتا ہے. شیطان اس کو اللہ پاک نے نبیوں سے پہلے وہ پیدا ہوا ہے, اور اس نے سارے نبیوں پر اپنا زور لگایا ہے, سارے نبیوں پر اس کی طاقت لگی ہے. وہ سب کی نبض دبانا جانتا ہے کہ کس کی کون سے نام سے نبض دبانے کی, کسی کے بیوی کے نام سے, کسی کے امی کے نام سے, کسی کے بچوں کے نام سے, مختلف راستوں سے. وہ کب کے آپ دیکھو نا, آدم علیہ السلام جنت میں ہیں تو جنت میں وہ ورغلانے کے لیے گیا تو وہ قابو میں نہیں آئے, تو اس نے وہاں عورت کو استعمال کیا, ان کے گھر والوں کو استعمال کر رہا ہے. اپنے رمیہ جمرات پر جاتے ہیں تو 3 جگہ کنکر مارتے ہیں, تو ہم علماء ہی تو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کیوں مارتے ہیں. کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا وہ نہیں قابو میں آئے, تو بیوی کو سمجھانے گیا وہ نہیں قابو میں آئے, بچے کو سمجھانے گیا, یہ 3 جگہ پر یہ واقعات پیش آ گئے. وہ اپنی بات ورغلانے کی وہ اس میں پیچھے ہٹ نہیں کرتا. اس کی تو آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موت تک آدمی پر محنت ہو اور آدمی صحیح ڈگر سے ہٹ جائیں, صحیح ڈگر سے, صحیح فکروں سے ہٹ جائیں. تو یہ ہمارا آپس میں بیٹھنا, کہنا, سننا, یہ کوئی واضح نصیحت کے لیے نہیں, من باب ذکر, یاد دہانی کے لیے. اور جو جتنا زیادہ ماشاءاللہ متوجہ اعمال کی طرف, اور جس بندے کو اللہ جتنا استعمال کر رہا ہے, وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے اور سعادت مند ہے. لیکن وہ اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. ایک تو ہمارا شیطان دشمن ہے, اور اس سے زیادہ جو ہمارا سخت دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, حضرت جی شیطان کو تو جو گمراہ کیا ہے تو وہ شیطان تو ہے, وہ ہم سب کو گمراہ کرتا ہے, لیکن شیطان کو کس نے ورغلا دیا؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس نے ورغلایا تھا, کہ نفس کے ورغلانے سے تو وہ شیطان بن گیا ہے. وہ نفس بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور نفس کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی, ان النفس لأمارۃ بالسوء, وہ سیدھا غلط رخ پر آدمی کو ڈالتا ہے. ابھی میں زہر سے پہلے تقی صاحب کو پڑھ رہا تھا, تو ان کا ایک مضمون پڑھ کر اللہ اکبر, اس میں انہوں نے مضمون باندھا تھا خطبہ اور وائزین کے نام سے. انہوں نے کہا کہ ایک مجمع ہوگا جو جہنم میں ہوگا, اور جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹ سے ان کی آنتیں باہر آ چکی ہوگی, اور وہ ان آنتوں کے گرد گھومیں گے, اور وہ آنتیں ان سے لپٹتی چلی جائے گی. اور پھر مثال دی جیسے گھنٹی کا گدھا ہوتا ہے, جو پہلے گھنٹی پیلنے کی ہوتی تھی, بڑی ہوتی تھی, اس کے ساتھ گدھا باندھو, وہ اس کو گھماتی رہتی تھی. کہ ایسے کہ جب اس کو ڈالا جائے گا تو لوگ اس کے پاس جہنم والے جمع ہو جائیں گے, کتنی سخت ترین سزا تجھے کیسے دی جا رہی ہے, کہ تیرے پیٹ کے آنت نکل کر تجھے لپیٹے جا رہے ہیں, کیا ہو گیا تجھے؟ حضرت نے اس میں آخر میں مضمون میں لکھا کہ پھر وہ کہیں گے, لوگ ان سے پوچھیں گے کیا وہ لوگ نہیں ہو کہ آپ لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرتے تھے, بھلائی کی باتیں کرتے تھے, آپ یہ کرتے تھے, آپ کیا وہ نہیں ہو؟ آپ کے دخل تو بہت سالوں کو, آپ کو کس لیے سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت نے آخر میں مضمون باندھا کہ یہ صرف یہ ہوگا کہ ان کے اس عمل میں ان کے نفس کا حصہ ہو چکا ہوگا کہ کرسی پر بیٹھے ہیں, بات دین کی کر رہے ہیں, لیکن اندر جذبہ یہ ہو رہا ہے کہ میری شہرت ہو, میری واہ واہ ہو, لوگ مجھے سلام کریں. کہ یہ بات تو دین کی ہو رہی ہے لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے وہی بات اس کو جہنم میں سزا کا ذریعہ بن رہی ہے. سزا تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے وہ پھر نفس کر جاتا ہے کہ اچھا خاصا کیا کرایا, تھوڑے سے فساد نیت کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنوا دیتا ہے, جہنم کا سرمایہ بن جاتا ہے. ہمارا آپس میں بیٹھنا کوئی واضح نصیحت کے لیے نہیں, انہیں باتوں کے مذاکرے کے لیے کہ اللہ یہ جتنا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمارا اللہ ہم سے لے رہا ہے, اللہ ہمارا ہم سے یہ کام لے رہا ہے. ورنہ ہم دیکھیں کہ علاقے میں, بستیوں میں کیسے کیسے باصلاحیت لوگ ہیں, کیسے کیسے بااستعداد لوگ ہیں, لیکن جس کو اللہ توفیق دے انہی کا استعمال ہوتا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالته, کس سے کہاں کیا کام لینا ہے وہ اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کے وہاں کسی کا حسب نصب کوئی نہیں چلتا کہ فلاں خاندان, فلاں فلاں رشتہ داری, فلاں اور فلاں کا کوئی نہیں چلتا. اللہ جس کو استعمال کرنا چاہے اللہ پاک اس کو توفیق دے دیتے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق دے. اللہم انا نسألک, اللہم انا نسألک توفیق اہل الہدى, کہ اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی توفیق دے. انبیاء والی, انبیاء سب سے زیادہ مہتدہ لوگ ہیں, ورنہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ آدمی برائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا زبردست جو بات پیش آئی ہے, وہ پیش کرنے والے تھوڑی کوئی غیر مسلم تھے, وہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے کہ جو بڑے پتہ نہیں کیسے کیسے گھروں کے لوگ تھے. حضرت امام حسن کو اتنا بڑا زہر کا جو واقعہ پیش آیا کوئی پرائے تھوڑی تھی, وہاں تو کوئی غیر مسلم بستا بھی نہیں تھا, لیکن یہ اپنے ہی لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ صبح شام کرنے والے تھے. تو پتہ نہیں کون کس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک ڈرنے کی چیز ہوتی ہے, اور جو ڈرتے ہوئے چلتے ہیں وہ منزل کو پہنچتے ہیں. من خوف ادلج, جو رات کو ڈرتے ہیں وہ تیز تیز چلتے ہیں. ومن ادلج بلغ المنزل, الا ان صلۃ اللہ العالیہ, الا ان صلۃ اللہ الجنہ. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو استعمال کر رہے ہیں, ورنہ ہم دیکھیں چلتے پھرتے کہ کیسے کیسے صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کیا ہر صلاحیت والے کی استعداد استعمال میں آ جاتی ہے؟ اللہ پاک جس کو استعمال کر لے وہی, اور جب اللہ پاک استعمال کرنا طے کر لیتے ہیں تو اللہ پاک وہ سارے اسباب دے دیتے ہیں جو اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. صلاحیت بھی دے دیتے ہیں, اگر مال کی ضرورت ہو تو اللہ ایسے لوگ, یا تو اللہ ہمیں اتنا مال دے دیتے ہیں یا ایسے لوگوں کو اللہ ہمارے معاون بنا دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کو معاون دینے کے موقع پر کیا فرمایا, سنشد عضدک باخیک, ہم تجھے تیرا بھائی دے کر تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے. آدمی اکیلا کام نہیں کر سکتا ہے, آدمی میں کتنا بوجھ, میں کتنا بوجھ اٹھا لوں گا؟ ہم تو اپنے گھر کا, ہماری گھر والی اگر ہماری فکر میں شریک نہ ہو تو ہم تو اپنے پانچ بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیا اٹھا سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک معاون بنا دیتے ہیں, جب جس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ایسے اسباب دے دیتے ہیں. آپ دیکھو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شق صدر ہوا ہے اور گھر میں جا کر اپنی بات رکھی ہے, تو سب سے پہلا جو معاون بنایا گھر والی کو اللہ نے بنایا. کیا اللہ پاک وہ ہمت اپنی قدرت سے نہیں دے سکتے ہیں جو خدیجہ کی طرف سے ان کو ملی تھی؟ اللہ, انبیاء کی طاقت تو کتنی بڑی ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک نے یہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, اس دنیا کو اللہ نے سبب کے ساتھ چلایا ہے. تو فوراً خدیجہ کیا کہنے لگی رضی اللہ عنہا وارضا, کہ تمہارے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, میں تمہیں اپنے بھائی کے پاس لے جاتی ہوں. تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے, تو ورقہ ابن نوفل نے جب باتیں سنی تو ایک دم کیا کہا کہ اچھا ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, تو پھر یہ نبی ہے. پھر آگے کیا کہا, یہ نبی ہے اور ان سے اور ان کے ساتھ اور اس سے آگے کی چیزیں ہونے والی, کیا ہوگا؟ کہ ان کو ان کے گھر کے لوگ دشمن بن جائیں گے, ان کے گھر کے لوگ ان کے مخالف بن جائیں گے, اور انہیں اتنا پریشان کیا جائے گا کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا. ہمارے نبی علیہ السلام ایک دم تعجب سے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑنا پڑے گا, میرے دشمن ہو جائیں گے یہ اور یہ اور یہ. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ بھاگ گئی, حضور ایک دم ٹینشن میں. تو کیا فرمایا, نہ 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 آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تسلی دے رہی ہے, اللہ پاک معاون بنا کر, معاون اپنی گھر والی کو معاون بنوا رہے ہیں اور ان کو دھارس بندوا رہے ہیں. اور انہوں نے دھارس بندھائی, تسلی دی, اور خالی تسلی کے بول نہیں بولے, اس کے اوپر اس کی دلیل دی
تحمل الکل، تقسب المعدوم، تقر الطیف، یہ جو باتیں ساری کے ساری کہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو گمراہ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے لیے ایسے افراد دے دیے کہ جو ان کے ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام جانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہمیں سفر کرنا ہے، تو ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ کے اللہ آپ کو لے جائیں گے، میں نے پہلے ہی تو اونٹیں تیار کر کے رکھی ہے. کیسے فدا ایسے لوگ اللہ نے ان کو دیے کہ پہلے سے دو اونٹیاں تیار کر کے رکھی ہے. مکہ پہنچے مدینہ منورہ، مسجد کی جگہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پوچھی کہ بھئی یہ جگہ بہت مناسب ہے، یہ لے لی جائے. تو دونوں بیٹوں کو اللہ پاک کے دل میں بات ڈال رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اس کو ایسے ہی قبول کر لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، یہ آپ مجھے دے دیں، جب میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا. تو جب اللہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مدد کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نبیوں کا کام کرنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ 8,000 روپے تنخواہ، 10,000 روپے تنخواہ، لیکن اللہ پاک کیسے خوشحال رکھتے ہیں. آپ کسی مولوی صاحب کے متعلق نہیں سنو گے کہ وہ اتنا قرضہ کر کے فلاں کا بھاگ گیا، اتنا قرضہ کر کے مر گیا، اور اللہ پاک سکون کی عزت زندگی جلا رہا ہے اور عافیت کے ساتھ جلا رہا ہے. اور ہمارے مولانا عبد الغنی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، صبح گجرات کے ذمہ دار تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی پوسٹ میں تھا اور میں مسجد کی امامت کرتا تھا، میری 15 روپے تنخواہ تھی اور اس کی 150 روپے تنخواہ تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ مہینے کے ختم پر وہ میرے پاس قرضہ لینے نہ آیا ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ میں اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا ہوں. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا دین ہے، دہیش ہے. یہ ہم سب جب بیٹھتے ہیں کوئی بعض نصیحت کے لیے نہیں، ان باتوں کو آپس میں دہرانے کے لیے کہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ ساری چیزیں دی ہے. یہ محض اللہ کی مہربانی ہے، محض اللہ کا فضل ہے. یہ ہم نہیں سیکھنے گئے، ہم نہیں کر رہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ہم اس میں کہیں ایسا سے کمتری کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر اس کو اور اس میں جو اللہ جس خدمت میں ہمیں مشغول کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اگر اس میں ہم مشغول ہوئے، تو پھر اللہ کی اور مددیں بڑھتی جائے گی. اور مدد دیکھو، ہمارے مشائخ جہاں پڑ گئے اور جہاں انہوں نے اپنی خدمات شروع کی، اللہ نے اسباب پیدا کر دیا. دیوبند کی آپ بنیاد دیکھ لیں، ماں علیہ صاحب کی بنیاد دیکھ لیں، سارے مشائخ کی دیکھ لیں، سارے مشائخ کی. ابھی ہمارے مہاجرین یہاں سے گئے ہوئے، تقی صاحب کے وہاں گئے ہوں، جو بھی گئے ہوں، اللہ نے ہم کو موقع دیا تھا، ہم ان کے وہاں گئے تھے، وہ مہاجر ہیں، یہاں سے گئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے ملک کی سطح پر، عالم کی سطح پر کیا بات ہو گئی کہ یہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں جس مشن کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. تو حالات کا تاثر لیے بغیر دیکھو بھائی، فتنے تو آئیں گے، اور ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم نہیں ہے کہ جیسے صبح روز طلوع ہوتی ہے، ایسے فتنے نئی صبح کے ساتھ طلوع ہوں گے. اور آخر زمانے میں تو ایسے حالات آنے والے ہیں، ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو گیا ہوگا. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ دین پر چلنا ایسا بھاری ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا جیسے مشکل چیزیں، ایسے فتنے آنے والے ہیں. لیکن ان ماحول میں اللہ نے ہم کو وجود دیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بس میں جو کر سکتے ہیں اس میں اگر کمی نہیں رہی، تو انشاءاللہ جس دن ہم دنیا سے جائیں گے نا، تو اس دن ہمارا خالی جانا نہیں ہوگا، اللہ کے وہاں سے بڑا استقبال ہوگا. ہم یہ امت کا جتنا مجمع ہے نا، وہ کیسا بھی ہوں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہل علم سے اللہ نے اس مجمع کو جوڑ دیا ہے. جیسے نبیوں سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے دیکھو اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہم سے جوڑتے ہیں، ہمارے مکتب سے. بولا ہمارے مکتب سے جڑتے نہیں جڑتے. اگر میرا یہ ہدف بن جائے کہ یہ بچے آج بچے ہیں، یہ بچے کل بچے نہیں رہیں گے، کل یہ بڑے ہونے والے ہیں، تو لاؤ میں ان بچوں کو خالی پڑھاؤں نہیں، ان کی ذہن سازی کروں، میں ان کو تیار کروں، افراد سازی، مردم سازی. تو سچ بتاؤ، اگر میں پڑھانے کے دوران میری یہ ذہنیت ہو مجھے اس بچے کو تیار کرنا ہے، تو میرا رویہ اس کے ساتھ الگ ہوگا نہیں ہوگا، کہ میرا رویہ اس سے الگ ہو جائے گا. میں نے ابھی دیکھا ایک بچہ تھا، حس میں تھا، تو وہ بچہ 4 سال سے حفظ کر رہا تھا، تو اس نے 17 پارے کیے. ایک استاد سے کہا یار فلانے کا بیٹا ہے، 4 سالوں کے 17 پارے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح کور ہو جائیں. تو لاک ڈاؤن میں انہوں نے اس کو اپنے پاس لیا، اس اتنے 6 مہینوں میں 13 پارے اس کے پاس ہو گئے، 13 پارے. تو میں حیرت کر گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ کہ اس استاد نے اس بچے کو مانوس کر لیا، کور کر لیا، اور اس کو ایک رفپڑ، ایک بڑے گھر کا بچہ تھا، کہ اس خاندان میں اگر کوئی پیدا ہو گیا تو یہ اپنے خاندان کو سنبھال لے گا. ہمارے پڑوس میں حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں برادریوں میں علماء کو پیدا کر لو، علماء ہی اچھے غلط کو سمجھیں گے اور اپنی قوموں کو اور اپنی نسلوں کو وہی سنبھالیں گے. تو اکثر وہ ایک جماعتوں کو یہ کہتے تھے کہ وہاں سے تم بچوں کو لے کر آؤ اور یہاں پڑھا کر ان کو واپس بھیجو، وہی قوموں کو سنبھالیں گے ملکوں میں. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کا ایک کام یہ ہے وہ علماء پیدا کریں گے, تو علماء پیدا کرنے کے لیے مکتب سے تو اٹھانا پڑے گا. تو وہ مولوی صاحب کو میں نے دیکھا, چار سال میں اس بچے نے 17 پارے کیے تھے اسی استاد, ایک استاد کے پاس, اس نے یہ 4-5 مہینے میں 13 پارے کر لیے. ایک بچہ تھا جس نے 7 مہینے میں 2.5 پارے کیے تھے. میں نے ایک ہفتے پہلے اس استاد کو کہا کہ اس کو آپ کور کریں, ہمارے وہاں ایک مسجد میں مکتب چلتا ہے وہاں. تو میں آج صبح ان کے پاس گیا تھا, میں نے کیا ہوا کہ 7 دن میں 1/2 پارا ہو گیا اس بچے کا. ایک افراد سازی, مجھے اس بچے کو اٹھانا ہے, اس کو چڑھانا, غبی بچہ ہے لیکن اس بچے کو اٹھانے کے بعد. تو یہ بچے آج بچے ہیں لیکن کل بچے نہیں ہوں گے. مولانا عمر صاحب دیوبند آتے تھے, ایک جملہ کہتے تھے کہ بچے آج بچے ہیں کل بچے نہیں ہوں گے. شجیرۃ الیوم شجرۃ غد, یہ آج کے پودے ہیں کل درخت بنیں گے, یہ کل سماج کے وڈیل بنیں گے. ہمارے پاس پڑھنے والی بچیاں آج بچیاں ہیں, کل وہ مائیں بنے گی. اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے, ایک خاندان کا بننا ہے, ایک قومی ایک قوم کا بن. حضرت جی فرماتے تھے ایک مرد بنا تو ایک مرد بنا اور ایک عورت بنی تو نسل بن گئی. ہمارے پاس یہ بچے جڑے ہوئے, پھر وہ تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں, وہ ہمارے مسجد کے ممبر سے ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بولو ہوتے نہیں ہوتے, وہ کیسا بھی بڑا بن جائے لیکن ہماری مسجد میں اگر روزانہ بیٹھتے ہیں, بولو بولتے نہیں. پھر اب اگر ہمارے ممبر کو ہم نے مثبت انداز سے ان کی ذہن سازی کا ایک رخ بنایا تو ہم اپنے ممبر کے راستے سے ہزاروں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. اور خدا نہ کرے وہی ممبر اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا چیز وجود میں آ جائے گی. ہماری مستورات میں مذاکرے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے اہل علم میں بات کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں ابھی کل باہریا گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے ہمارے سارے مستورات میں ہم علماء بات کرنے جاتے ہیں. تو مردوں کا مجمع اہل علم سے جڑا ہوا, مستورات کا مجمع جڑا ہوا, بچوں کا جڑا ہوا. ہمارا یہ ہدف بن جائے کہ ہمارا وجود اسی کے لیے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے سارے مجمع جڑے ہوئے ہیں. اور محنت کے لیے اللہ پاک نے یہ مکاتب کا نظام دیا ہے, مسجد کی محنت ہم کو دی ہے, یہ تبلیغ کی اس ماحول میں عمومی محنت دی ہے. اب چھوٹوں پر تو ہماری مکتب کے رائن سے محنت ہو گئی, بڑوں پر محنت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں ہم کو ایک عمومی محنت تبلیغ کے دیے, اس سے ہمارا ماحول بنے گا. اور یہ بڑے جو چودھری ہوتے ہیں نا, ہمارے سے وہ قریب ہوئے اور ہم سے وہ ہم ان سے قریب ہوئے, ان کی ذہن سازی کا ہمیں موقع ملے گا. اور اگر ہم نے ان سے اختلاط نہیں کیا اور ان کی ذہن سازی نہیں ہوئی تو پھر وہ بولی بولیں گے جو مارکیٹ کی بولی ہوگی اور پھر ان کی بات چلے گی. کتابوں میں لکھا ہے نا, قوم تو اپنے بڑوں کے تابع ہوتی ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے چودھریوں کے تابع ہوتے ہیں. چودھریوں کی جو سوچ ہوگی وہی ان چھوٹوں کی سوچ بنے گی, چودھریوں کی سوچ. اور اللہ پاک جن بستیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے چودھریوں کو غلط رخ دیتے تھے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, بڑوں کے راستے سے فساد قوموں میں آتا ہے. آپ دیکھو جتنے ریت رواج ہوں گے نا وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں عمومی محنت تبلیغ کی دی ہے. ان کے سے روزے لگنا, ان کے گھروں پر جا کر ان کی ملاقاتیں کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, دیکھنے میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے سے روزے لگے, دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ ان کے گھر پر ملاقات کی, لیکن یہ ان کی پوری پوری سوچ کو, ان کے جذبات کو, ان کے فکروں کے بدلنے کا زبردست ایک محنت کا میدان. آپ حضرات ماشاء اللہ اس کو کر ہی رہے ہیں, لیکن جو حالات گزر رہے ہیں ان حالات سے ہم تاثر نہ لیں. ان حالات میں تو بلکہ ہماری محنت بڑھ جانی چاہیے. ہمارے مجمعے کو ہمیں سنبھالنا ہے, ہمارے مجمعے کی صحیح سوچ بنے, ان کی فکر کی صحیح تعمیر ہو, جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھانی پڑے گی تو ہمارے مجمعے میں صحیح فکر باقی رہے گی. ورنہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اپنی باتیں نہیں چلائی تو پھر کیا ہوگا, مارکیٹ میں جو بے حیائی کی باتیں ہیں, بے شرمی کی باتیں ہیں, وہ چیزیں ہمارے محلوں میں جگہ گھر کر جائے گی. آپ نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہوگا, ہمارے اساتذہ ہم سب کو سناتے تھے, جب کسی علاقے سے ایک سنت ختم ہوتی ہے تو وہاں دوسری بدعت شروع ہو جاتی ہے. جب ایک سنت ختم ہوتی ہے تو وہاں اس کی جگہ بدعت لے لیتی ہے. ہماری جو باتیں ہیں وہ اگر ہم نے اپنی نہیں چلائی تو اس کی جگہ بے حیائی, بے شرمی کی پتہ نہیں کون سی باتیں چلے گی. یہ مسجد کی باتیں ہمیں چلانا, شیطان اپنی باتیں لے کر پھیرتا ہے. لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یہ ساری جگہ سے وہ اپنی باتیں لے کر آتا ہے. ہم اپنے چلنے پھرنے کو معمولی نہ سمجھیں. آپ حضرات کا اپنی مشغولی کے ساتھ تھوڑا سا وقت فارغ کرنا, ان چودھریوں کے پاس جانا, محلے والوں کے پاس جانا, اور خصوصاً غریبوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں, غریبوں میں ایک غربت ہوتی ہے اور غریبوں میں ایک جہالت ہوتی ہے, اور یہ دونوں آدمی کو کفر کی طرف لے جاتے. قاد الفقر ان یکون کفرا, فقیر آدمی کو کفر کی طرف, جہالت کفر کی طرف لے جاتی ہے. مولانا علیہ السلام فرماتے تھے تم غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, ان میں تمہیں اللہ ملے گا, تمہیں اللہ, اور وہی لوگ اللہ کے دین کے زبردست مددگار بن رہے ہیں. ہرقل کے پاس جعفر تیار گئے تو ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے نبی کے ساتھ دینے والے کون ہیں, تو فرمایا کہ غربا ہیں. کیا غربا ہیں؟ تو جاؤ تمہارے نبی سچے ہیں, نبیوں کو ساتھ دینے والے غربا ہی ہوتے ہیں. مالداروں کو بہت سارے دوست رکھتے ہیں، ان غریبوں کو کوئی دوست نہیں رکھتا، لیکن ان غریبوں کے پاس آنا جانا ہو گیا وہ ہمیں اپنا سب کچھ دے دیں گے، تو ہماری محنت کا میدان یہ تھوڑا سا بن گیا، وہ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے. ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب جن کا بھی انتقال ہوا، وہ سیٹھ آدمی تھے، ان کے سرنیم ہی ہیں مولانا عبدالقادر سیٹھ. مولانا اسماعیل صاحب سناتے تھے کہ ان کے جہاز چلتے تھے، ان کے بابا کے جہاز کاوی بندرگاہ سے بھاونگر تک، سیٹھ آدمی تھے. انہوں نے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر برطانیہ چلے گئے انگلینڈ، پھر جب وہاں تھے تو مشورے سے ان کو یہاں لائے ڈبوئی میں، یہاں مہدیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، مہدی فرقے کا، تو ان کو وہاں رکھا گیا. تو انہوں نے اتنے سال گزارے، تو ہم لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، تو ہم حیرت کر گئے، وہاں بدعتی بھی رو رہے ہیں، غیر مسلم بھی رو رہے ہیں، میں حیرت کر گیا یہ کیوں. تو وہ بدعتی کہنے لگے، ہم تو بدعتی تھے، لوگ ہم کو بدعتی کہتے تھے، مولانا روز ہم سے ملتے تھے خیر خیریت پوچھ کر، ہمیں صحیح فکر انہوں نے دی ہے، ہندوؤں کو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں. کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی محلے کے تھے، لیکن ہم ہجرت کر کے فلاں فلاں گاؤں میں رہنے چلے گئے، ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اسی محلے میں کھیلتی تھی، اب وہ شادیاں کر کے دوسرے گاؤں میں چلی گئی، لیکن مولانا کو ہم نے دیکھا ہر دیوالی پر ہمارے بچوں کے، ہماری بیٹیوں کو ہدیہ میں ساڑیاں بھیجتے تھے، ہم ان کو کیسے بھول جائیں گے. وہ جنازے میں آئے تھے، اور جنازے میں بدعتی لوگ آئے، عجیب. اور جب اللہ اکبر امام نے کیا ہے، آپ یقین مانو مجمع کی ہچکیاں بن گئی ہے، نماز جنازہ کیا ختم ہو، ہچکیاں بن گئی، اور ہر آدمی کہتا تھا کہ ہمارا خیرخواہ چلا گیا، ہمارا ہمدرد چلا گیا، کہ ہمارا ایک محسن چلا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 100 سال میں ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا، یہ مولوی صاحب اتنے سال رہے، ابھی ہمارے 100 سے زیادہ حافظ ہے اس بستی میں، 100 سے زیادہ حافظ ہے. ایک آدمی اتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے تو اتنا بڑا مجموعہ انقلاب نہیں لا سکتا. اللہ پاک نے آپ حضرات کو بڑی استعداد دی ہے، آپ حضرات مشغول ہیں، اس لیے کوشش کرنی ہے، صحیح بات سمجھنی ہے، صحیح بات اپنے مجمع کو سمجھیں. ابھی مجھے تو حیرت ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی صحیح بات سمجھ بھی نہیں پاتے. یہ تو خیر اضافی بات آ گئی بیچ بیچ میں. بعد میں ہم لوگ جمبو سر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، رات وہاں سوئے، صبح نکل رہے تھے اور مفتی یحییٰ وغیرہ وہاں پہنچ گئے کسی کام سے، مولانا احمد صاحب کے پاس، تو ان کا کام پورا ہو گیا، ہم لوگ نکل رہے تھے، کہا ہمیں آپ سے کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ 2-5 منٹ رکنا. تو مفتی وہ یحییٰ تھے اور وہ مولانا پٹھانے نا کیا نام مولانا حبیب، وہ سب قریباً کچھ تھے مولانا کے پاس آئے تھے، کہ یار مجھے یہ تبلیغ میں جو ہوا ہمیں آج تک ہم نہیں سمجھ پائے، یہ ہمارے دور شورا کا مسئلہ. میں نے کہا نہیں مولانا ہمارے شورا کا کیا مسئلہ. تو پھر ان کو آپ ہم کو مختصر ایک بات، ایک اضافی بات میں کہہ رہا ہوں باتوں باتوں میں، کہ اپنے مجمع کو سنبھالنے کی ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے وہاں مسائل شروع ہیں، تو وہ کیا مسئلہ ہے ہم کو ایک مختصر میں بتائیں. میں نے کہا مولانا آپ کو ایک مختصر میں بتاؤں، ہمارے حضرات رائیون تشریف لے گئے تھے، قریباً 110 ملکوں کے لوگ تھے، انہوں نے حضرات سے پوچھا کہ آپ مختصر ہم کو بتائیں اس مسئلہ کیا ہے. تو حضرات نے ان کو کہا کہ ہماری باتوں میں صرف 3 باتیں، ہماری چوتھی کوئی بات نہیں. کہ کیا 3 باتیں؟ ہمارا شورا کا مسئلہ نمبر 2 کی بات ہے. تو ہماری 3 باتیں یہ ہے کہ پہلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت اہل سنت والجماعت کے تابع جماعت ہے، یہ کوئی الگ جماعت اور کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے تابع رہیں، یہ کوئی فرقہ نہ بن جائے. تو وہ کہنے لگے فرقے کا کیا مطلب؟ دارالعلوم دیوبند نے اپنا 31 مارچ والے خط میں لکھا ہے کہ جو باتیں چلائی جا رہی ہے اس کرسی سے، ہم اس پر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک کوئی نیا فرقہ بنانے کے در پہ ہیں، ایک نیا فرقہ بن جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اس کرسی سے وہی باتیں کہی جائے جو اہل سنت والجماعت کی باتیں ہوں، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندان کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے، یہ امت میں رہیں، کسی خاندان کی میراث نہ بن جائے. اگر خاندان کی میراث بن جائے تو ایسے ہوگا جیسے خاندان چاہے گا. پھر کا تیسری بات، کا تیسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا 100 سالہ نہج ہے، اس نہج سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو، کہ منو آنسو بہا کر اس کو اللہ سے قبول کروایا گیا ہے. اگر اور کوئی نہج آ گیا تو اس میں 2 چیزیں ہیں وہ ٹوٹ جائے گی. کیا 2 چیزیں ہیں؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں آدمی کی اپنی تربیت ہو، دوسرا آدمی محنت کرنے والے سے دوسرے بندے چلے جائیں. کہ اس میں اگر یہ جو نہج ہے اس میں اس کا نظام کیسے نظام ہے؟ تو ہمارے بڑوں نے سمجھایا، یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں فضائل کی کتاب ہے. ہمارے حضرات نے کہا کہ اس کو مشورے سے دین کے وہ 5 ارکان، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اس کی صحیح طلب امت میں پیدا ہو جائے، اس کے ابواب لکھوائے گئے. ایمانیات لکھوایا گیا، پھر عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 کہ اللہ کو وہ اعمال کیسے پسند ہے وہ مجمع کو سناؤ تاکہ وہ عبادت صحیح زندہ ہو. پھر معاملات، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کو سناؤ مجمے کو. پھر معاشرت کیا ہے، امی کا کیا حق، باپ کا کیا حق، پڑوسیوں کا کیا حق، وہ سناؤ. اور پھر اخلاقیات، اور یہ کتابیں سنوائی گئی تو اس سے آدمی کی اپنی زندگی بنتی تھی. اگر اس کے مقابلے میں اور چیز لائیں گے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے بھائی دیکھو 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، اس پر چلنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. اب یہ بات کہی جائے کہ بھائی 6 نمبر پورا دین ہے تو بتاؤ بھائی کیا ہوگا، آگ لگ جائے گی، کہ 6 نمبر کو ہم قرآن دین کہیں گے تو یہ ان سے مذاکرہ ہوا کہ ہمارے بڑوں نے ان 110 ملکوں والوں کو یہ بات سمجھائی. کہا ہمیں بھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی, کیا اتنی پیچیدہ یہ بات ہے, ہم تو ایسا سمجھتے تھے یہ بھی حدیث کی کتاب ہے یہ بھی حدیث کی کتاب ہے, یہ پڑھ لیں تو کیا ہو یہ پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے. کہنا اس کو مرتب کیا گیا اس عنوان سے, ایک تو اپنی بننے کے اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو اپنے بننے کی جو محنت تھی وہ ختم ہو جائے گی, دوسری بڑی محنت تھی بننے کی لوگوں کے پاس جا کر ان سے ملنا. میاں جی محراب مولانا علیہ سب کے ساتھیوں میں سے تھے, وہ یوں فرماتے تھے کہ ایسی محنت کا نظام بناؤ ہر 15 دن میں مسلمان سے ملو, وہ پتہ نہیں اگر نہیں ملنا ہوا تو بیچارہ مسلمان ضائع ہو جائے گا. تو ہمارے وہاں نظام یہ ہوتا تھا کہ جماعت کسی مسجد میں ٹھہرے تو وہ ملاقاتوں کا ایسا نظام بنائے کہ مسجد کے اطراف کا کوئی بالغ مکان نہ چھوٹے, کوئی بالغ کا گھر نہ چھوٹے, ایسی ملاقات کا نظام بناؤ. اب یہ بات کہی جائے کہ بھائی نہیں, لوگوں کو مسجد میں لا کر بات کرو, مسجد میں بات کرنا سنت ہے, مسجد کے علاوہ سنت نبیوں کا طریقہ نہیں ہے, تو اگر مسجد کے باہر نہیں جایا جائے گا تو کیا رائے آپ کی مولانا, وہ بازار کے لوگ مسجدوں میں آئیں گے. تو ہماری اپنی محنت بھی ٹوٹی اور لوگوں پر محنت کا نظام بھی ٹوٹ گیا, نقشہ ہی ٹوٹ جائے گا. وہ کہنے لگے بس بس ہم اس بات کو اتنی پیچیدگی کے ساتھ سمجھ نہیں پائے تھے, ہم کو تھوڑا تھوڑا سمجھنا تھا, اللہ کا احسان ہوا کہ آپ لوگ یہاں گئے تو ہمیں مقدر سے ملاقات ہو گئی, تو ہمیں بات معلوم کرنی تھی, چلو آپ لوگ ہو گئے. میں نے کہا یہ ہماری بات نہیں ہے, ہمارے بڑوں نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جمہور اہل سنت والجماعت کے تابع رہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پرانے نہج پر رہیں تاکہ آدمیوں کی اپنی تربیت ہو اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ امت کی تربیت کرے, اور تیسری بات کہ یہ خاندان کے کام نہ بنے, یہ امت کا ہے امت میں رہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں ساری باتیں سمجھنی ہوگی, اپنے مجموعوں کو سمجھانا ہوگا, اگر وقت پر ہم نے اپنی بات نہیں سنبھالی تو پھر جو گھڑے پڑیں گے نا اس کا پورن بھی آپ ہی کو کرنا پڑے گا, اس کا پورن بھی. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ گھڑے نہ پڑیں, صحیح فکر, تعلیم کی اچھی مضبوط فکر, ہماری مسجد کی اچھی ذہن سازی کی بات جمعہ کے ذریعے سے, ہماری ملاقاتوں کے ذریعے سے ہمارے مجمع کو صحیح فکر کے ساتھ جوڑنا. انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے اس کی فکر کر لی تو غلط کو گھسنے کی جگہ نہیں رہے گی, وہ جو جب دیوار پھٹتی ہے نا تو اس میں کیڑے گھستے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, آپ حضرات تو محنت کر ہی رہے ہو لیکن بھائی فتنے تو آتے رہیں گے, اس سے متاثر نہیں ہونا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے مسلمہ کی سرکوبی کی فکر کی تھی, ورنہ دیکھو بھائی صحیح کو جیسے سمرتھن کرنے والے ملتے ہیں غلط کو بھی مل جاتے ہیں. مسلمہ کا مجمع ہمارے نبی سے بڑا تھا, مسلمہ پر ایمان لانے والے ہمارے نبی سے زیادہ تھے, تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ چلو وہ. ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو مسلمہ کو ختم کر دے, اس کی فکر کی تھی. اس لیے ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں اپنے مکتب کو بھی ہمیں مضبوط بنانا ہے, جمعہ کے ذریعے سے ہمارے مردوں کی ذہن سازی, مستورات میں جو ہماری ایک تعمیر ایسی کرنی ہے کہ ایک ایک کی صحیح سوچ بنے, فکریں بنے, اور ایک اچھا مجمع ہم جس دن دنیا سے جائیں کام کا اور کام کرنے والوں کا اور اہل علم کا اپنے پیچھے چھوڑ کر ہم جائیں. تو سب نیت کر دو کہ انشاءاللہ اس کی اضافہ کریں گے, اور کر تو رہے ہی ہو اس میں اور اضافہ کرنا ہے. باقی اپنے وقتوں پر ہمارا وقت لگے اس کی فکر ہو, کہ آپ کا وقت خالی لگے گا تو آپ کا نہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک مجموعے کا وقت لگے گا. آپ جب جماعت میں جاؤ گے 3 دن تو آپ کے ساتھ ایک ٹیم جائے گی, چلے میں جاؤ گے آپ کے ساتھ ایک ٹیم جائے گی, ان سب کا دینی ذہن بنانے کا اللہ آپ کو موقع دیں گے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر اپنا وقت بھی لگائیں گے, لگاؤ گے انشاءاللہ, ان پر نیت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا تو پھر بتا دو کون کا وقت لگائیں گے. ماشاء اللہ مولانا فروری میں, ابھی فروری کی 10 تاریخ سے جماعت بھی جا رہی ہے, چلے کی بھی جا رہی ہے 4 مہینے کے. ماشاء اللہ آپ کے ضلع کے تقریباً 40 علماء ابھی سال لگا رہے ہیں, تو جن کے سال باقی ہے وہ سال کے ارادے کر لیں, باقی جن کے سال لگ گئے ہیں وہ کم سے کم ہمارا سالانہ چلہ تو سبھی کا لگے, سب لگائیں گے انشاءاللہ. مولانا کہہ رہے ہیں فروری میں, اور علماء کب اور کب فرمانا جی, آپ بھی فروری میں, اور بھی فرمائیں بھائی. ہمارا سب کا وقت تو لگے, جن کا سال باقی ہے وہ سال کے عزائم کر لیں, جن کے سال لگے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ. مولانا آپ کب لگائیں گے؟ ماشاء اللہ مولانا مارچ میں کہہ رہے ہیں. اپنا جو نظام ہے پڑھنے پڑھانے کا اس کو مرتب کر لیں, اس کا بہتر انتظام ہو جائے اور پھر اپنے وقت بھی لگ جائے. اور بھی فرما دیں بھائی, دیکھو وقت تھوڑا ہے, آپ جلدی فرما دیں تاکہ آپ کو بھی ہم اجازت دے دیں اور نماز کی تیاری شروع ہو جائے, شاید 1-2-5 منٹ بچی ہوگی. اور فرما دیں سبھی کا کم سے کم سالانہ وقت تو سبھی کا لگے جی. اور بھی فرما دیں, جو بھی آپ کی ترتیب آسانی سے ہو, آپ حضرات مشغول ہوں گے مسجدوں میں مدرسے میں, وہاں بہتر انتظام کر کے اپنا وقت لگے, اور اپنے ساتھ اپنے محلے کے ساتھیوں کو لے کر جانا ہے اپنے ساتھ. جو اور فرمائیں, اور فرمائیں جی جس کی جو بھی ترتیب آپ بنا سکتے ہیں بتائیں, اپنے حساب سے ہم سب پوچھ رہے ہیں. جی 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 فرمائیں, جلدی جلدی فرما دیں. دیکھو وقت بہت تھوڑا ہے, شاید اذان میں ایک دو منٹ بچے ہوں گے. کتنے بچے ہیں؟ ایک منٹ بچے ہیں. جی مول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کب لگائیں گے. ابھی آپ حضرات کے بس میں نیت ہے, نیت کرو اور اپنے جگہ پر ترتیب بنانا. تو نیت تو سب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اپنا کم سے کم سالانہ چلہ تو ضرور لگائیں گے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ, چل اللہ توفیق دے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سارے علماء کا مغرب کے بعد کھانے کا نظم کیا ہے, سب کھانا کھا لیتے ہیں.